السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق اللہ العظیم. محبت سے دوسری پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آفاق کو انفس میں پھیلی ہوئی اپنی قدرتوں کا ذکر فرما کر اپنی پہچان کرائی. سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں، یعنی انسانوں کو، اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، دکھاتے ہیں، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہی قرآن، دین اسلام حق ہے. سورہ زاریات میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے ذکر فرمایا. فرمایا: وفی الارض آیات للموقنین، یقین والوں کے لیے زمین میں اللہ کی قدرت کی بے پایا نشانیاں ہیں. اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر رہنما نشانیاں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. افلا تبصرون، تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ انسان کے جسم کا ایک ایک انگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ دماغ ہی کو لے لیجئے، دماغ کی ساخت اتنی پیچیدہ ہے اور اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا ایسا نمونہ ہے کہ ابھی تک اس پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان حیران ہیں. ایک رائے کے مطابق دماغ میں 100 بلین ایسے خلیات ہیں کہ جن کا ہر ایک خلیہ، یعنی نرو سیل، الیکٹرک پلس کے ذریعے سگنل منتقل کرتا ہے. اور پھر سارے اعضاء اس کے مطابق یقیناً حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جعل کے لفظ کے ساتھ جعل یا جعلنا یا جعلناہ اس لفظ کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے اپنی قدرت کے نشانات اور انعامات کا ذکر فرمایا ہے. مثلاً سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں ہے، واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے آغاز میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ثم من نطفۃ، پھر ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. لفظ جعل کے ذریعے اس کا ذکر فرمایا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں ہے، ولقد مکناکم فی الارض، ہم نے تمہیں زمین پر بسنے کے لیے جگہ دی، زمین میں تمکن اور اختیار دیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا. والذی خلقکم لکم ما فی الارض جمیعا، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب تمہارے لیے پیدا کیا. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور تمہارے لیے اس زمین میں روزی کے اسباب پیدا کیے. آپ دیکھ لیجئے ہر طرف روزی کے اسباب اس زمین میں بکھرے ہوئے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار کو اللہ تعالی نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی کے ذریعے سے زندگی بخشی ہے، اور انسان کی ضرورت کے مطابق پانی اس نے رکھ دیا ہے دریاؤں کی صورت میں، اور زیر زمین پانی کی لہروں کی صورت میں. سورہ نحل میں، سجدہ میں، احقاف میں، دہر میں، سورہ ملک میں فرمایا، والذی انشأکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں سماعت کی قوت عطا فرمائی، سننے کی صلاحیت، والابصار بصارت، بصیرت بھی اور بصارت بھی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، والافئدہ اور فواد یعنی عقل و شعور سے، شناسائی، تعقل، تدبر، تفکر سے آراستہ دل و دماغ عطا فرمائے. اور ایک آیت میں ہے کہ لعلکم تشکرون، سورہ نحل کی آیت میں ہے، یہ سب کچھ ملا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بنو. سورہ روم میں ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم کمزور تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے اپنی مرضی سے، نہ پی سکتے تھے اپنے ہاتھوں سے. ثم جعل من بعد ضعف قوتن، پھر اس ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوت تمہیں عطا فرمائی کہ تم زمین پر ٹھنڈے مار کے اکڑ کر چلنے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور پھر اس قوت کے بعد اور طاقت کے بعد تمہیں کمزور کر دیا، بڑھاپے میں پہنچا دیا، حتیٰ کہ اس پوزیشن میں تم پہنچ گئے کہ جو پہلے جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں بھول گیا ہے. یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ساری بات میں نے تمہیداً عرض کی ہے. اصل بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے انسان کی تخلیقی
کیفیت کے مختلف مراحل ہیں، اسی طرح جو خارجی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف مراحل رکھ دیے. مثلا آپ دیکھیں کہ موسموں میں جو تبدیلیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے. چونکہ سردی پڑ رہی ہے اس لیے میں نے چاہا کہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں سردی کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین اور نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی جو رہنمائی ہے ہمارے بارے میں، ہمارے لیے، وہ آپ کے سامنے ذکر ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سردی کا جو موسم ہے وہ ایک مومن کے لیے نیکیاں حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الشتاء غنیمت العابدین، یہ جو سردی کا موسم ہے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. مسند احمد میں اسی بات کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردیاں ہیں یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. کیسا موسم ہے؟ نیکیوں کی بہار کا موسم. فرمایا، قصر نہارہ فصام، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں لہذا روزے رکھے. 10 گھنٹے کا دن، بعض دفعہ ایسی سردیوں میں دن آ جاتا ہے اور پیاس بھی محسوس نہیں ہوتی. وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اور راتیں اس کی لمبی ہوتی ہیں لہذا قیام کرے، تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پچھلی رات کھڑا ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس موسم سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے. حضرت عبید ابن عمیر تابعی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں، کانا یقالو، جب سردیوں کا موسم آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ایک دوسرے کے سامنے آتے تو کہا کرتے تھے، یا اہل القرآن. دیکھیے کیسا ماحول ہے اور کیسا معاشرہ ہے اور کیا خوب رہن سہن کے انداز ہیں. فرماتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، طال اللیل لصلاتکم، اللہ تعالی نے مہربانی کی ہے، رات تمہاری نماز تہجد کے لیے لمبی ہو گئی ہے. وقصر النہار لصیامکم، اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں نفلی روزے رکھنے کے لیے. راتیں لمبی ہو گئی ہیں، پچھلی رات میں ایک بندہ جاگ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، جاگ رہا ہے لیکن بس لیٹا ہوا ہے بستر میں اور سوچ و بچار میں لگا ہوا ہے. اس کے بجائے اگر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں تہجد کے لیے یا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا مسنون اذکار کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لے تو اس نے اپنی رات کو قیمتی بنا لیا. فاغتنموا، ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع غنیمت جانو. تو ہم بھی غنیمت جانیں گے، زور سے کہہ دیجیے، ہم بھی غنیمت جانیں گے. سخت سردی کے موسم میں نیکیاں زیادہ حاصل کرنے کی کئی صورتیں ہیں جن کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ذکر فرمایا. مثلا شدت کی سردی میں وضو ایک بڑا مسئلہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلکم علی من یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے مرتبے اور تمہارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت اور ناگواری یعنی سخت سردی کے باوجود وضو کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتے ہیں، تمہارے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب مسجد میں آپ وضو کے لیے سردی شدت کی سردی کے موسم میں وضو کرنے کے لیے آئیں تو عام طور پر ویسٹ کوٹ یا کوٹ لوگوں نے پہنا ہوتا ہے، تو کوٹ عام طور پر لوگ لٹکا دیتے ہیں یا صفوں پر رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ صفوں پر رکھنے لگیں تو پہلے جیبیں اس کی خالی کر لیں، جیبیں محفوظ کر لیں، اپنی جیب میں ڈال لیں۔ موبائل ہے اگر تو اسے بھی کوٹ کی جیب میں سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیں، کیونکہ بہت دشواری ہوتی ہے اس وقت جب کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جب واپس وضو کر کے لوٹے تو نقصان ہو گیا ہے، اور ہوتا ہے ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وکثرت الخطاء الی المسجد مساجد، سردیوں کے موسم میں ویسے عام حالات میں بھی مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، قدموں کی کثرت، وکثرت الخطاء الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کے جانا، ہر نماز میں چل کے جانا۔ بنو سلیم ایک قبیلہ ہے مدینہ منورہ کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی کے پاس کچھ جگہ خالی ہے، ہمارے گھر بہت دور ہے، ہمیں آنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اپنے گھر بنا لیں، اس جگہ پر جو خالی ہے اپنے گھر بنا لیں، مسجد کے قریب ہوں گے، آسانی رہے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیارکم دیارکم، اپنے وہیں انہیں گھروں میں رہو، انہیں گھروں میں رہو، تکتب آثارکم، تمہارے قدم اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ اور تیسرے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کی توفیق مل گئی اور مسجد میں حاضر ہو گئے تو سمجھ لو کہ پہلی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ قلبہ معلق بالمسجد، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں۔ فذالکم الرباط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک رات یا ایک دن لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ، وہ رباط جو ہے یہ تمہاری رباط یہی ہے، اللہ کی فرما برداری میں خود کو روکنا۔ اور عام طور پر سردی میں خشکی کی وجہ سے وضو کے اعضاء کچھ خشک رہ جاتے ہیں، مثلا کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، اور ٹخنوں کے نیچے جو جگہ ہے پچھلا حصہ وہ عموماً خشک رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات قدرے پیچھے رہ گئے، کچھ دیر کے بعد جب آپ پہنچے اور تشریف لائے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، لوگ جلدی جلدی وضو کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی یا ایڑیوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب، بخاری شریف میں دو دفعہ فرمایا ویل للعقاب من النار، بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں. یہ بات دو تین مرتبہ ارشاد فرمائی. اسی طرح سردیوں میں چونکہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اگر چہرے پر پانی ویسے ہی رہنے دیا جائے تو ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے، لہذا وضو کے بعد کسی کپڑے سے اپنا چہرہ اور اپنے بازو خشک کر لینا، پاؤں خشک کر لینا، یہ سنت سے ثابت ہے. کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقتن یونشف بہا بعد الوضو، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے لیے ایک خاص کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اس کپڑے سے اپنے اعضاء کو خشک کر لیتے تھے. تولیہ استعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ نیت کر لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو چہرے پر تولیہ بھی استعمال ہو جائے گا اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مغیرہ بن شعبہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انہ خرج لحاجتہ، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں. فاتبعہ المغیرہ بإداءۃ فیہا ماء، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوٹا پکڑا، اس میں پانی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد پلٹے تو انہوں نے اس لوٹے کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کو وضو کرانا شروع کیا. فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ فتوزع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کیا. آج کل سردی کے موسم میں مسح جرابیں مل جاتی ہیں، مسح جرابیں جن کا نام ہی مسح جرابیں، اور وہ نیٹ پر ان کا اشتہار آن لائن موجود ہے، وہ منگوا لی جائیں. تو جو مقیم آدمی ہے اس کے لیے ایک دن اور ایک رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے تین دن اور تین رات، ایسی جرابوں پر یا ایسے موزوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت. اسی طرح سردیوں کے موسم میں بعض دفعہ مفلر لیا ہوتا ہے یا چادر اوڑھ لیتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات، تو اس میں کانوں کو ڈھانپنا تو درست ہے لیکن منہ نہیں ڈھانپنا چاہیے. دوران نماز منہ ننگا رہنا چاہیے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطر رجل فاہ فی الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز کے دوران آدمی اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، چہرہ ننگا رہنا چاہیے، بلکہ آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. ہاں دوران نماز اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آنکھیں کچھ دیر کے لیے اگر بند کروں تو یکسوئی زیادہ میسر ہوگی تو کچھ دیر بند کر لیں، لیکن مسلسل بند نہ کریں. آنکھیں مسلسل بند کرنا نماز میں مکروہ ہے. کچھ دیر کے لیے کھول کے پھر بند کر لیں، پھر کھول کے پھر بند کر لیں، تاکہ توجہ اور یکسوئی حاصل ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح دوران سجدہ سردی سے بچنے کے لیے اوپر لی ہوئی چادر یا رومال کا پلو سجدے کی جگہ رکھ لینا، یہ بھی درست ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی صوب واحد یتقی بفضولہ حر الارض وبردہا، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات جس کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو زمین کی گرمی یا زمین کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کپڑے کا جو فالتو حصہ ہے اس کو آگے ڈال کر ہاتھ سے گرمی کی شدت سے اور سردی کی شدت سے بچا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو ان پر بڑا اعتراض کہ جی سامنے آگ ہے، یہ تو آگ کی پرستش والوں کے ساتھ مشابہت ہے، حالانکہ ان کی جو آگ ہے وہ الاؤ کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے جی؟ الاؤ کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی جس کا شعلہ جو ہے اور جس کا الاؤ جو ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہیٹر میں ایسی صورت نہیں ہے، ان کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے، اور یہ آگ کی پوجا نہیں ہے بلکہ یہ نمازیوں کی راحت کے لیے لگائے گئے ہیں، اور اگر اوپر لگائے گئے ہیں ذرا قدر بلند تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس موسم میں ہم کیا کریں؟ موسم کو برا نہ کہیں۔ میں نے کیا کہا ہے جی؟ موسم کو اوئے ہوئے ہوئے مر گئے ہیں، اے سردی نے خانہ خراب کر دیتے۔ لا تسب الدہر، حدیث قدسی ہے، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، بڑا برا زمانہ آ گیا ہے۔ یہ جملہ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں؟ او بھائی زمانہ تو وہی ہے اللہ کے بندو، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی صبح کی طلوع ہونے کا وقت اور وہی سورج کے غروب ہونے کا وقت، اوقات سارے وہی ہیں، کوئی فرق نہیں، زمانہ نہیں بدلا، انسان بدل گیا ہے، رویے بدل گئے، برتاؤ بدل گیا ہے، بیہیویئر سلوک ایٹیچیوڈ بدل گیا ہے، انسان اپنے اندر تبدیلی لے آیا ہے بدقسمتی سے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا کہ بہت سے انسان حیوانوں سے، وحشی جانوروں سے بدتر ہو گئے، جو معاشرے میں جو جرائم کی پرسنٹیج ہے اور جو تناسب ہے اور جس کیفیت کے ساتھ جرائم ہو رہے ہیں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ، یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے، یہ درندگی ہے، زمانہ وہی ہے بالکل۔ اس لیے حضور نے فرمایا یوزینی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، میں ہوں زمانہ، اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں، کیا مطلب؟ بیدی الامر، سارے امور میرے دست قدرت میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، دن اور راتوں کو میں پھیرتا ہوں، زمانہ جو ہے وہ حالات میں تبدیلیاں نہیں لا رہا، تبدیلیاں من جانب اللہ ہیں، اور ان میں بہت سا قصور انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر سردی شدت سے محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی بار بار دعا کریں۔ کیا کریں جی؟ کیا کریں؟ یہ جملہ ذرا پھر دوہرائے، عافیت کی دعا، کیا کریں جی؟ عافیت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا گیا ہے یا مانگا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ کیا مانگی جائے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، آپ کوئی مختصر سی دعا مجھے سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا تم اللہ سے عافیت مانگا کرو. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت, ہر پریشانی, ہر دشواری, ہر مشکل سے بچاؤ اور دنیا اور آخرت کی ہر آسانی نصیب ہو. چھوٹا سا جملہ ہے. ہر یعنی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے منبر پر کھڑے ہوئے, اور آپ نے تقریر کے دوران یہ بات کہی, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول, نبی علی المنبر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہجرت کے پہلے سال منبر پر کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر بیان کر رہے ہیں, ثم بکا, اور پھر یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رونے لگ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا خیال آیا اور ذکر ہوا تو رونے لگے. ثم قال, پھر حضرت ابوبکر نے روتے ہوئے یہ کہا, اسأل اللہ العافية عفو والعافية. دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالی سے عفو اور عافیت کا سوال کرو. فإن أحدا لم يؤت بعد اليقين خيرا من العافية, اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی. سب سے بہترین چیز گناہوں سے معافی, مصیبتوں سے بچاؤ, عفو والعافیہ. اسی طرح حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ کون سی دعا بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, تو یہ دعا کیا کر, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. فرمایا, فإذا اعطیت العافیت فی الدنیا واعطیتها فی الآخرہ فقد افلحت, اگر تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب ہو گئی تو یقیناً تو کامیاب ہو گیا. اس لیے اس کو معمول بنائیں, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. بلکہ اس سے مختصر دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سمجھائی. آپ نے فرمایا, اذان اور اقامت کے درمیان جو گھڑی ہے یہ انتہائی قبولیت کی گھڑی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت میں بہترین دعا جو تم اللہ سے کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ یہ کہا کرو, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک المعافات, معافات عافیت سے ہے, اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, صحیح مسلم میں ہے, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے ساتھ ساتھ سردیوں کے موسم میں نفلی جو پہلی قضاء روزے ہیں وہ پوری کر لی جائے. خواتین کے لیے آسانی ہے, ان کو بتائیں, یا اپنے اگر روزے کو رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کر لیا جائے. خصوصاً ایام بیز کے روزے, ایام بیز یعنی ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا, بلکہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں, حضرت قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں, سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیز 13 و 14 و 15. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم 13ویں 14ویں 15ویں, ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھیں, اور فرمایا کرتے تھے, ہن کہیعت الدہر، جو شخص یہ تین دنوں کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے رکھتا ہے، یوں سمجھو ساری عمر روزے رکھتا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری عمر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ اس عمل کو بھی اپنا معمول بنائیے جو میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آخری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے عرش تلے جو خزانے ہیں، اللہ کے عرش کے تلے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے اللہ نے میری امت کو سورہ بقرہ کی یہ دعا یاد عطا فرمائی. جو پہلے انبیاء علیہ الصلات و التسلیمات میں سے بھی کسی کو نہیں ملی، بلکہ ایک روایت میں ہے، کتبہم الرحمن بیدہ قبل ان یخلق الخلق بالف عام، انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنی دست قدرت سے ان دو آیات کو لکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانے ہیں، ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، ایک نور ہے جو اللہ نے اس امت کو سورہ فاتحہ اور یہ آخری دو آیات کی صورت میں عطا فرمایا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآیتان، حضرت عبد الرحمن طواف کر رہے تھے اور دوران طواف ان کی ملاقات حضرت ابو مسعود بدری سے ہو گئی. حضرت ابو مسعود بدری نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنایا، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، من قرأهما فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص ان دو آیات کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، کفتاہ، الفاظ پر غور کیجئے، کفتاہ، یہ دونوں آیات اس کو کافی ہو جاتی ہیں. کفتاہ کے دو معنی محدثین نے بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اس کو نصیب ہوتی ہے، شیاطین کے شر سے بچا رہتا ہے، حادثات سے بچا، رات کے جو حادثات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں، اور ایک یہ کہ رات کے قیام یعنی تہجد سے یہ آیات کفایت کر جاتی ہیں. جو اجر اللہ تہجد پر عطا فرماتے ہیں وہ ان آیات پر عطا فرماتے ہیں، اور اگر تہجد رہ گیا تو ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے والوں میں شمار فرما دیں گے. تو لہذا یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ سردیوں کے موسم سے فائدہ اٹھائیں گے. زور سے کہہ دیجئے، سردیوں کے موسم سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ جو ہمارا معمول ہے منہیات کا ذکر، انشاءاللہ العزیز وہ تو جاری رہے گا، لیکن موسم کی مطابقت سے میں نے چاہا کہ سردیوں کے حوالے سے جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، سردیوں سے فائدہ اٹھائیں، دن میں نفلی روزہ رکھیں اور رات کو پچھلے پہر ویسے ہی بستر میں لوٹ پوٹ ہونے کی بجائے، نیند بھی نہیں آ رہی اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں بستر میں، اس کی بجائے اٹھ کر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.